الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولايا صل وسلم دائما أبدا حبيبك من زانت به الرسل معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کریم کا احسان ہے سورہ قدر تلاوت کرنے کے شرف نصیب ہوا. فرمایا گیا ہے کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے. شب قدر ہزار مہینے سے بہتر ہے. اس میں فرشتے اور روح اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں اور ہر کام کے انتظام کے لیے, اور یہ رات طلوع صبح تک امان اور سلامتی ہے. معزز ناظرین کرام, اللہ کریم غفور الرحیم ہیں, خالق ہیں, مالک ہیں, اس کی ذات علیم ہے. اس نے مخلوق کو پیدا فرمایا ہے, وہ مخلوق کی ضروریات, ان کے مزاج, ان مزاجوں کے تحت کمی بیشی اس کی ذات علیم ہے, ہر شے وہ جانتے ہیں. غفور الرحیم ہیں, معاف فرمانے والے ہیں, اللہ کریم کو معاف فرمانا پسند ہے. پھر جب ہم مقصد تخلیق کو دیکھیں گے اور اللہ کریم کی عبادت قرآن کریم ہمیں رہنمائی فرمائے گا مقصد تخلیق کے جواب میں, پھر اس عبادت میں وہ حصے جو اللہ جل شانہ کی رضا کے ہیں, وہ حصے جو اللہ جل شانہ کے قرب کے ہیں, اس میں کے جو مدارج اور ترقی ہے, یہ ساری عطائیں ان کا ذریعہ ہیں, یہ اللہ کریم کا کرم اور احسان. اسی طرح کوئی وقت کا ایک لمحہ, ایک لحظہ ایسا نہیں ہے کہ جسے بے وقت جانا جائے. ہر لحظہ ہر لمحہ قیمتی ہے اگر اس کے مصارف کی سمجھ آ جائے تو. بالکل ایسے ہی جیسے ایک باشعور آدمی کے سامنے ہیرا اور پتھر فرق رکھتا ہے, اور اس کے مقابلے میں جس کے پاس شعور نہیں ہے, اس کا دماغ کام نہیں کرتا, اس کی یہ استعداد کمزور ہے, تو اسے پتھر اور ہیرے کے درمیان کوئی فرق یا اس کی قدر کی حیثیت جو ہے وہ سمجھ نہیں آئے گی. اسی طرح جب غفلت طاری ہو جائے تو وقت پھر عمومی ہی ہے, لیکن اللہ کریم غفلت سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے, یہ ادراک نصیب ہو کہ اس دار دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. اللہ جل شانہ کا کلام نصیب ہوا ہے, انبیاء رسول کا مبعوث فرمایا گیا ہے, مجھ پر احسان فرمایا گیا کہ مجھے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرد ہونا جو یہ عطا فرمایا گیا, تو پھر سمجھ آئے گی کہ یہ جو زندگی ہے یہ کتنی قیمتی ہے, یہ جو فرصت ہے یہ کتنی اہمیت رکھتی ہے. پھر اسی طرح ماہ و سال سے ہوتے ہوتے پھر بندہ لمحات اور لحظے تک آئے گا کہ میں کسی ایک لمحے اور لحظے کو ضائع نہ. قرآن کریم عبادت کے ساتھ, جہاد کے ساتھ, روزی کی تلاش کے ساتھ, عمومی زندگی کی جو کیفیت کھڑے بیٹھے لیٹے کوئی حال ہے, ہر ایک صورت کے ساتھ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی یاد اور کثرت سے یاد. اب یہ وہ حصہ ہے, وہ معمول ہے, وہ عمل ہے جو متوجہ اللہ کر دیتا, اور جتنا متوجہ اللہ ہونا نصیب ہو اتنی غفلت دور ہوتی ہے, تو پھر سمجھ آتی ہے قدر ہے کیا. اب یہاں جب ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر, بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا. اب ابتدا نزول جو ہے قرآن کریم کی شرات کو اللہ کریم نے وہ شرف بخشا, جیسے مہینے میں رمضان المبارک مہینوں کا سردار ہے، اسی طرح پھر راتوں کی سردار جو رات ہے وہ لیلۃ القدر ہے. اور یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ کریم نے کرام ذاتی نازل فرمایا. اب اس پر جب مختلف بحث کی جاتی ہے، علماء کرام اپنی اپنی تحقیق اور آراء قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش فرماتے ہیں، تو اس میں یک لحظہ اس کا نزول لوح محفوظ پر یا اس کی ابتدا، یہ دو گفتگو کے پہلو میسر آتے ہیں. لیکن جو چیز سمجھ آتی ہے کہ اللہ کریم نے کلام ذاتی کو جو نازل فرمایا لوح محفوظ پر، پھر ضرورت جو ہے اس کے مطابق قرآن کریم کا نزول ہوتا رہا. قرآن کریم کی آیات ہی اس کی شہادت دیتی ہیں دو پہلوؤں سے. ایک، جو بار بار وہی الہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہو رہی تھی اور آپ کے دل کو سکون بخش رہی تھی، ایک پہلو یہ. پھر ایک پہلو یہ کہ جہاں جو ضرورت پیش آتی تھی اس کے مطابق جواب جو ہے وہ بارگاہ اجدی سے نصیب ہو جاتا. لیکن جہاں جس توقف کے ساتھ جتنی وہی الہی نازل ہوئی، تکمیل قرآن کے بعد پھر اس کی ترتیب وہ کر دی گئی جو لوح محفوظ پر اللہ کریم نے اسے محفوظ فرمایا ہوا. تو یہ وہ رات ہے، وہ عظیم رات ہے جس میں اللہ کریم نے جو برات ہے، یہ جو بریت ہے آگ سے، اس کو عام فرما دیا. چونکہ تیسرا عشرہ جو ہے یہ آگ سے آزادی کا ہے، دوزخ سے بریت کا ہے یہ تیسرا عشرہ. اب پہلے عشرے میں جب داخل ہونا نصیب ہوا تو اللہ کریم کی رحمت جو ہے اس کی آغوش نصیب ہوئی. اب جو رحمت نصیب ہوگی تو پھر ہوش آئے گا کہ یہ جو پچھلی زندگی بسر کرتا ہوا یہاں میں پہنچوں، یہاں کیا کمی بیشی، اور کیسا وہ خوش نصیب ہو کہ اسے اس کمی بیشی کی فکر کے بجائے پھر مزید آگے اپنے آپ کو دین اسلام پر پابند کرنا نصیب ہو، مزید محنت اور مجاہدہ نصیب ہو، اور وہ فرائض کی ادائیگی سے گزرتا ہوا نوافل عبادت کی ان حدوں تک پہنچے کہ جس کے انعام میں رب کائنات فرماتے ہیں کہ میں پھر اپنے بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اس کی زبان، اس کے کان، اس کے ہاتھ اور پاؤں ہو جاتا ہوں. اور اس حدیث شریف کی شرح میں جب علماء کرام تحریر فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اللہ کریم کا یہ فرمانا کہ اس کی سما و بسر کا ہو جانا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ پھر وہ دیکھتا ہی اس شے کو جو اللہ کریم کو پسند ہے، جہاں اجازت ہے دیکھنے کی، اس طرف وہ نظر ہی نہیں اٹھاتا جو عند اللہ ناپسندیدہ ہے. سماعت کسی طرح، کلام کسی طرح، پھر جو وجودی طاقت ہے ہاتھ اور پاؤں، ان کا استعمال بھی وہ حد شرعی کے اندر کرتا ہے. یہ وہ حصے ہیں جو اپنے فرائض کی تکمیل کے بعد پھر اللہ جل شانہ کی خوشنودی کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اس کی قرب کے لیے، اور ایک بندگی کی تڑپ میں جب بندہ اختیار کرتا ہے تو وہ اسے اتنا پسند فرماتا ہے کہ اس کے مزاج کو، یعنی مزاج انسانی کو یہ شرف نصیب ہو جاتا ہے کہ وہ کام پسند کرتا ہے جو عند اللہ پسندی. ان حصوں تک رہتا ہے جن کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. تو یہ وہ رات ہے جب اس رحمت کی آغوش سے بندہ نکلتا ہے اور دوسرے عشرے میں آتا ہے اور وہ ہوش میں پہنچتا ہے، ہم جیسے خطاگار کہ کیا زندگی بسر کی اس رحمت سے آ کر، بخشش کی پھر وہ کوشش کرتا ہے، بخشش مانگتا ہے، غلطیوں کی بخشش کا احساس ہوتا ہے، اور وہ ایسا کریم ہے اس نے پہلے ہی دوسرے عشرے کو بخشش کا نام عطا فرما دیا. اب بخشش دو پہلوؤں میں آئے گی. ایک بخشش تو وہ جو حصہ جو کلی طور پر، ایک وہ حصے ہیں جو یہاں ذیلی حصوں میں جہاں جہاں ادراک ہے اور ابھی فرصت ہے، اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، کتنی ہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ابھی فرصت ہے، ابھی دارالعمل میں ہیں، اس امتحان گاہ میں ہم ابھی اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. ہر حصے میں جب بات بخشش کی آئے گی تو پھر کوئی مہینہ ایسا بچتا نہیں کہ جہاں اس کا اطلاق نہ ہو. اللہ کریم پھر اس عشرے سے جب تیسرے عشرے میں پہنچتا ہے جہاں بریت ہے آگ سے، آگ سے آزادی جو اعلان فرمائی دی ہے، پھر اس میں یہ تاک رات ہے. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے پاک ہے، آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر آخری عشرے کی تاک راتوں میں دیکھو. اب یہ وہ رات ہے جہاں اللہ کریم نے اپنا کلام ذاتی عطا فرمایا، اور کتنی بڑی بات ہے اور کتنا بڑا احسان ہے کہ مخلوق کو ایمان کا نصیب ہونا اور اس کی صورت اس درجے کو پہنچاتی ہے کہ اللہ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یہ شاہد ہوتا ہے، یہ گواہی دے رہا ہوتا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ. اب ذات اللہ کی ہے، پھر درجہ رسالت میں امام الانبیاء ہیں، اور شرف عطا فرما کہ شہادت دے شاہد ہو، کتنا بڑا احسان ہے. یہ احسان کی نسبت کہاں سے نصیب ہو رہی ہے؟ یہاں اسی نزول سے نصیب ہو رہی ہے جہاں کلام ذاتی عطا فرمایا جا رہا ہے، ہر اسلوب یہیں سے سکھائے جا رہے ہیں، ہر حکم جو ہے یہیں سے پہنچ رہا ہے، ہر انعام کا جو اعلان کیا جا رہا ہے وہ بھی یہیں سے ہے، اور جہاں وعید بیان فرمائی جا رہی ہے، جہاں حدود بیان فرمائی جا رہی ہیں، جہاں تجاوز سے روکا جا رہا ہے، وہ بھی یہیں سے ہمیں نصیب ہوتا ہے. تو پھر اس رات میں جب پہنچتے ہیں تو اس سورہ قدر میں اس رات کے حوالے سے اللہ جل شانہ نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ یہ وہ خصوصی رات ہے جس میں کلام ذاتی نازل فرمایا گیا، اس کی یہ برکت ہے، اللہ نے اسے پسند فرمایا. ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ کسی شے کی برکت یا کسی موقع کا بلند ہونا فی ذات نہیں ہے. اس رات کی بھی عظمت اس لیے ہے کہ رب کائنات نے اسے عظیم ٹھہرا، اس نے اسے عظمت عطا فرمائی، اس لیے کسی شے کی نسبت کو اس کی ذات تک رکھ لینا یہ درست نہیں ہے، چاہے اس رات کو رواجن لے لیں، چاہے دین کے سیکھنے سکھانے کے حصے میں آ کر مرید پیر صاحب کو سب کچھ سمجھ لیں، چونکہ یہ سارے حصے اگر تو وہ جانے کہ اللہ جل شانہ کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اس کے حکم کی طرف لے کر جا رہے ہیں، بات اور ہے، لیکن جب بات وہ فی ذات آ کر کسی نہج پر آ کر رکے گا تو پھر ٹھوکر کھائے گا. پھر یہاں جب یہ فرمایا گیا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے، یعنی اس کا احاطہ تمہارے لیے ممکن نہیں ہے کہ کتنا کرم اور احسان ہے اس رات کا عطا فرمانا، اور پھر اس رات میں جو کچھ نصیب ہوتا ہے اور جو اللہ کریم کی عطا عام ہے اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ پھر فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر ہزار مہینے سے بہتر ہے. مدر ناظرین کرام، الف ہزار کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں، اور یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ قدیم جو زمانہ تھا اس میں جو شمار تھا وہ بھی عدد جو ہے وہ ہزار تک تھا، ہزار سے اوپر جو ہے وہ شمار نہیں ملتا. تو قرآن کریم میں متعدد جگہ یہ لفظ استعمال ہوا، جیسے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اب پچاس کم الف جب وہاں استعمال فرمایا گیا ساتھ پچاس کم ارشاد فرمایا گیا، لیکن لفظ ہزار کا استعمال فرمایا گیا چونکہ آخری شمار یہ بہت زیادہ شمار گردانا جاتا تھا عربی میں. لیکن جب اس سے بہتر فرمایا گیا رہا تو جہاں اختتام ہو رہا ہے کہ عددی حصوں کا اختتام سمجھا جا رہا ہے، یعنی اس کا مطلب ہوا کہ بے حد و حساب ہو، اور جب اس کا اطلاق وقت کی طرف کیا جائے گا، زمانے کی طرف کیا جائے گا، تو پھر وہ پیمانہ آئے گا جس کا پیمانہ ہم کر نہیں سکتے، ہماری دسترس سے باہر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ کے حضور حاضر تھے، سابقہ امتوں پر بات ہو رہی، ان کی طویل العمری پر بات ہو رہی، بعض روایات میں بنی اسرائیل کی چار ہستیوں پر بات ہو رہی، بعض روایات میں کسی ایک فرد کی ذرا بند ہو کر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے پر بات ہو رہی، لیکن جو نقطہ تھا یا جو بات جس پر ہم گزارشات آج پیش کر رہا ہوں جس پر میں، طویل العمری تھی۔ تو آپ نے تجسس فرمایا، صحابہ نے حیرت فرمائی کہ اتنی لمبی عمر، تو آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ سابقہ امتوں کی جو عمر ہے وہ تو اتنی لمبی ہے اور اللہ کریم نے انہیں اتنی عمر عطا فرمائی، تو انہیں تو پھر بہت موقع نصیب ہوا اللہ کی عبادت کرنے کا، اور میری جو امت ہے اس کی تو ان کی نسبت عمر انتہائی کم ہے، کہاں صدیوں کی بات ہے اور کہاں بات دہائیوں کی ہے، بڑا فاصلہ ہے بھائی، کہ یہاں بات آ رہی ہے 50-60 سال کی، وہاں بات آ رہی ہے 1000 سال کی، 1500 سال کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جبریل امین حاضر ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ آپ تعجب فرما رہے ہیں طویل العمری پر، اللہ کریم نے آپ کو سورہ قدر عطا فرمائی، ایک رات آپ کی عمر کو ایسی، آپ کی امت کو ایسی عطا فرمائی کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے سے بہتر، 83-84 سال لگ بھگ 1000 مہینہ بنتا۔ اگر کسی کو 10 شب قدر نصیب ہو جائے، یعنی 10 رمضان المبارک میں زندگی نصیب ہو جائے، 825 سال لگ بھگ، 833 سال کی لگ بھگ جا کر عرصہ بنتا ہے 10 راتوں، تو وہاں جہاں سینکڑوں کی بات آتی تھی، صدیوں کی بات آتی تھی، تو 10 راتیں ان صدیوں پر محیط جو ہے اس سے بلکہ آگے چلی۔ تو اسی لیے فرمایا گیا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے، کیسا اللہ کریم نے احسان فرمایا کہ یہ شرف نصیب ہوا کہ ہم امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرد ہیں۔ اللہ کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تعجب جو نسبت دیتا ہے سابقہ امتوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں عمر کا فرق، اب یہاں دیکھیں، یہاں سے بھی وہ نقطہ جو میں پہلے عرض کر رہا تھا، یہاں سے بھی سمجھ آتا ہے کہ طویل العمری دنیا کی نسبت نہیں دیکھی گئی، طویل العمری بھی اس کی نسبت جو دیکھی گئی وہ اللہ کی عبادت کے حوالے سے دیکھی گئی، اور کم عمر جو ہے اس پر یہ تجسس نہیں تھا کہ دنیا رہ گئی، نہیں، اللہ کی عبادت کا موقع مزید نصیب ہو، وہ کتنا بڑا فرق ہے۔ تو جب ہم کسی شے کو بھی دیکھیں، کسی شے کو بھی تولیں، کسی برکت کے حوالے سے بھی دیکھیں، تو پھر دیکھنا اللہ جل شانہ کی طرف ہے۔ تو فرمایا شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اس میں فرشتے اور روح اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں۔ اس میں جب بات آتی ہے تو اس زمن میں جو آراء ملتی ہیں اس میں ہے کہ اللہ کریم کے فرشتے بھی اترتے ہیں، اور جب روح کی بات آتی ہے تو اس سے مراد روح الامین بھی لیا جاتا ہے کہ حضرت جبرائیل امین جو ہیں وہ بھی تشریف لاتے ہیں، اور ایک رائے میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب بات فرشتوں کی آ گئی تو آپ کا تشریف لانا اس زمن میں مکمل ہو گیا، اور جب روح کی بات آ گئی تو پھر جنہیں فرصت ہے، یعنی جنہیں بخشش نصیب ہے، وہ ارواح جو عالم برزخ میں نجات کی صورت جنہیں نصیب ہے، یہاں یہ بھی ایک بات جو ہے روایت جو کی جاتی ہے، علماء بحث کرتے ہیں کہ وہ واپس پلٹتے ہیں، اور اس پر حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ وہ ارواح واپس اپنے گھروں کو پلٹتی ہیں، اور اگر تو وہاں نیکی ہو، ورا تقویٰ ہو، تو وہ دعا دیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اپنی اولاد کو، اپنی جو نسل ہے اسے دیکھ کر وہ خوشی محسوس کرتی ہیں اور لوٹ جاتے ہیں. اور جہاں کہیں بدی ہو گناہ ہو تو وہ اسے دیکھ کر انہیں دکھ اور افسوس ہوتا ہے اور وہ پلٹ جاتے ہیں. اب یہ نظام ایسا ہے معزز ناظرین کرام, برزخ کا ارواح کا حال بدل جاتا ہے. چونکہ ہمارے سامنے ایک بندہ فوت ہو گیا, اس کی روح قبض ہو گئی, ہمارے سامنے وہ وجود بے جان ہے, لیکن جب روح قبض ہو جاتی ہے تو حال جو وارد ہو جاتا ہے وہ برزخ کا ہو جاتا ہے. پھر حدیث شریف میں جب آتا ہے کہ وہ جس کا ٹھکانہ خوب ہو اسے یہ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے کیوں دیر کر رہے ہو, مجھے پہنچاؤ اپنے ٹھکانے پر, کیوں دیر کر رہے ہو. اور جس کے ٹھکانے میں سختی ہو وہ پہلے چیختا ہے کہ مجھے کہاں لے جا رہے ہو, ادھر نہ لے کر جاؤ, بلاتا ہے آواز دیتا ہے, لیکن وہ آواز انسان سن نہیں سکتا, حال بدل جاتا ہے. اسی طرح جب ارواح کی بات آتی ہے تو ارواح کا آنا, ان کا دیکھنا, اس کو محسوس کرنا, یہ وہ حصے ہیں جو اس عمومی حصے سے وہاں تک رسائی ممکن نہیں. پھر جب بات مشاہدات پر آتی ہے تو ہم وہ جو اس شعبے سے تعلق رکھتے نہیں ہیں اس پر بحث کرتے ہیں, اور پھر بحث میں اتنی سختی لے جاتے ہیں کہ ہر شے کا کلی انکار کرتے چلے جاتے ہیں. حالانکہ کسی شعبے پر بحث کرنے کے لیے اتنی استعداد درکار ہے کہ اس کے کلی طور پر اس کا احاطہ کر سکتا ہو, اتنا جانتا ہو کہ اس پر وہ بات کرنے کا اہل ہو. کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ جو کھڑا ہو جائے اور وہ ایک فتویٰ جاری کر دے, لیکن جو فارغ و تحصیل ہوتا ہے اس درجے کا علم حاصل کرتا ہے, اسے اتنی دسترس نصیب ہوتی ہے کہ وہ فقہ کو اس درجے کا جانتا ہے, تو پھر اسے اجازت ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی فقہی مسئلے پر فتویٰ جاری کر سکتا ہے. جیسے ہر خاص و عام فتویٰ نہیں دے سکتا, اسی طرح جب کہیں بھی کوئی بحث غیر صوفی صوفیاء کے شعبے پر کرے گا تو اسے ٹھوکر لگے گی. اور میں پہلے کہہ کر آیا ہوں کہ بنیاد اللہ کی ذات ہے کہ ہر شے کا رخ اس کی طرف ہو. اب اس رخ کا تعین جو ہمیں نصیب ہوا ہے وہ در ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہم وحدانیت باری تعالیٰ پر جب بات کرتے ہیں تو جو درجہ رسالت ہے اس کا لحاظ چھوڑ دیتے ہیں. درجہ رسالت پر جب بات آتے ہیں تو جہاں بات حدود کی آتی ہے وحدانیت کی, وہاں پھر ہاں وہاں جھول لینا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح جب خلفائے راشدین کے ساتھ اظہار محبت کی بات آتی ہے, اسی طرح خانواد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب اظہار محبت کی جاتی ہے, اظہار محبت ایک پہلو ہے, اور اس اظہار محبت کا رخ ایسا کر دیا جائے کہ باقی سب نفی کر دیا جائے, یہ درست نہیں ہے. ہر ایک کا ایک مقام ہے اور اللہ کریم نے عطا فرمایا ہے, اور اللہ کے بعد پھر کون ہوتا ہے کسی کے مقام کا تعین کرنے والا. پھر جو اسلوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ان کا اطلاق ہر پہلو میں ہوتا ہے. بات ایمانیات کی آیت حدود و قیود وہیں سے ہیں, بات عبادات کی آیت حدود و قیود کا بیان وہی ہے جو آپ نے فرمایا. اسی طرح عام عملی زندگی کے حصوں کی, معمولات زندگی کی بات آتی ہے, اسلوب سارے وہ حق ہیں جو آپ نے فرمایا. اس کی کمی بیشی جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا نا کہ دین میں ایک نقطے کی کمی یا زیادتی نہیں کی جا سکتی اور نہ برداشت ہو سکتی. اسی طرح یہی قانون آخر تک رہے گا, قیام قیامت تک یہی اصول یہی قانون. لیکن جب بات آتی ہے نا کیفیات قلبی کی, تو خیر القرون سے ایک نظام آ رہا ہے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہستیوں سے آ رہا ہے, صحابی رسول سے کا فرمان ہے کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم ایمان کیسے پایا, فرمایا معاشر برپا ہوتا دیکھ رہا ہوں, اہل جنت جنت جا رہے ہیں, اہل دوزخ دوزخ میں گر رہے ہیں, مدینہ منورہ میں کھڑے ہی کیسے تھے. حضرت علی کرم وجہ الکریم کا ارشاد ہے آج قیامت قائم ہو جائے تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہوگی. वो सारा कुछ देख रहा हूं। इस दर्जे का ईमान है कि जैसे चीज रूबरू हो। हैरत होती है कि जिस शय के होने न होने की एक एक ऐसी लचक हो कि मान रहा हूं और उस मानने में कुवत न हो, फिर मानने का एक दर्जा है, उस दर्जे का इससे ज्यादा उसके अंदर कुवत है, जैसे ऐसे हम रूबरू हैं। आज क्यामत कायम हो जाए मुझे कोई हैरत, ऐसा पुख्ता यकीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पर जैसी चीज सामने देखकर। तो ये वो हिस्से हैं जो साथ चलते आ रहे हैं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा में बैठे, या सार जबल क्यों इरशाद फरमा, कहां मार का बरपा है, जबल कहां है, या सारे कहां कमांड कर रहे, कैसे बयान फरमा। तो इनकार नहीं किया जा सकता, मखलूक बैठी है, वही इलाही नाजल हो रही है, जिब्रील अमीन हाजिर हो, कोई तो नहीं सुन रहा। तो वरा उल वरा तरीका है जिससे दीन नसीब हुआ हमें। किसी एक बंदे पर, किसी एक मखसूस हिस्से पर बात, हां मैं दावा कर दूं कि जी मैं ये देख रहा हूं, मुझे इतना नजर आया, मैंने ये अनवरा, इस पर बहस हो सकती है, ये गलत कह रहा है या नहीं देख सकता। इस शोबे पर जब बहस करोगे तो इसके लिए इस शोबे का, इस दर्जे का हासिल होना जरूरी है कि इस पर बात कर सको। और मुझे तो जो जिंदगी आज तक किया इसी शोबे में वाबस्ता गुजरी है, खताकार कमजोर गुनागार हूं, आज तक इस बात पर लब कुशाई इस दर्जे की कि ये है और ये नहीं है, मुझे जरूरत नहीं हुई। इतनी जिंदगी बसर करने के बाद दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक मखलूक खुदा को इसकी दावत देते हुए, लताफ़ और मुराकबात कराते हुए भी यकीन माने जुर्रत नहीं होती कि इस मौजू पर यह बात हतमी कही जा सके। बेशक हद शरी के अंदर है, अपने आप को उस दर्जे का नहीं समझता कि हद शरी की भी इस दर्जे की समझ हो कि इसकी हदूद का यहां बयान किया जा सके कि हां ये है और ये नहीं है। चे जाए कि उस शोबे से ताल्लक न हो तो फिर उस पर बहस हो। इसलिए जब यहां बात आती है तो जब वो लोग फरमाते हैं ना कि अरवा आती हैं, तो उससे मुराद किसी के आमाल, किसी के इबादात, किसी का रुख तब्दील करना नहीं, वो हिस्से हैं जो मुबम है। फिर एक हिस्सा यही कुरान करीम जब बयान फरमाता है ना तकवीनी हिस्सों में, जो जाहिरी हिस्सों में नहीं आते, हालांकि तकवीनी अमूर का ताल्लुक फिर दारे दुनिया और मामूलात के साथ ही बनता है, बर्जा के साथ नहीं है, लेकिन वो शय है जो जाहिरन नहीं है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के वाक्य में फिर क्या है, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कलीमुल्लाह, ये शरफ नसीब हुआ। वो देख रहे हैं कि दूसरे किनारे पर जो है कश्ती जब्त होगी, वो देख रहे हैं कि इस दीवार का खजाना जो है वो जाया ना हो, वो देख रहे हैं कि ये कल निफाक पैदा करेगा, फसाद पैदा करेगा। और मूसा कलीमुल्लाह, कैसा शर्फ अता फरमा, कलाम का शर्फ अता फरमा। सवाल पेश आया, हाजिर हो, अर्ज की, जवाब इरशाद फरमा, कलाम फरमाया। तो इस शोबे में ताल्लुक और यकीन माने, जैसे मैं अर्ज कर रहा हूं ना, जितनी शनासाई होती जाए, फिर साथ ही जब बात करते हैं, कई दफा कह भी देते हैं, लिख देते हैं, रूबरू काम कहते हैं, लिख देते हैं, ईमेल कर दी, पैगाम कर दिया कि जी रोज़े अथर में हमारा भी सलाम अर्ज कीजिए, को उम्रे पर जा रहा है, को हज पर जा रहा है, वो कहते हैं जी वहां हाजिरी पर हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, हमारा नाम लेकर सलाम अर्ज कीजिएगा। शनासाई बढ़ती जाए ना, ज़बाने गुंग हो जाती है, कलाम जाती कोई नहीं कर सकता, किसी के पैगाम कौन अर्ज कर पाएगा। मुझे नहीं याद कि जहां जहां मशायख का बयान मिलता है, मुझे नहीं याद कि दरबार रिसालत में उन्होंने बात खुद अर्ज की हो, साथ अर्ज करने के लिए। अदब ऐसे दर्जे को पहुंचता है कि फिर कुवत गुआई होती है लेकिन सलब नजर आती है। तो تو جب اس شعبے میں آئیں اللہ اس شعبے سے آشنائی نصیب فرمائے، جو کہ دین سارا مخلوق کے لیے ظاہر ہے یا بات ہے. خوشبخت ہے وہ جسے صاحب ایمان ہونا نصیب ہوا، یہ خوشبختی کی علامت ہے، اور اس سارے کا نصیب ہونا یہ اللہ کا کرم اور احسان ہے. یہ صدقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں. یہ دعائیں فرشتوں کو، جنہیں رب کائنات نے ذمہ داری دعا کی دی ہوئی، اس کی مخلوق کی بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں، اس کے بندوں کے لیے رعایتیں مانگ رہے ہیں اس کے حضور. قیامت کے دن کے حوالے سے قرآن کریم فرماتا ہے کوئی کسی کے لیے دعا نہیں کر سکے گا، ہاں مگر جسے اللہ چاہے گا. اس کا مطلب ہے وہاں بھی رب کائنات نے اپنی مخلوق کی بخشش کے لیے دعاؤں کا انتظام فرما رکھا ہے. اب ان ساری برکات کو سمجھتے ہوئے پھر جب آپ اور میں دیکھیں گے تو پھر سمجھ آئے گی کہ کیا حق فرمایا ہمارے اللہ کریم نے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہمارے تو کوئی پیمانے نہیں ہیں جس عطا کو سمجھ سکے. لیکن کیا ان سال بھر کی راتوں میں ان پانچ راتوں کو بھی ہم روایت کی نظر کریں گے کہ نہیں ستائیسویں ہوگی، نہیں اکیسویں ہوگی؟ تو جب ہم ان پانچ راتوں کو بھی رواجات کی نظر سے دیکھیں گے، ایک دوسرے سے بڑھوتی کے انداز سے دیکھیں گے کہ میں نے اس رات کو جو چراغاں کیا ایسا کسی نے نہیں کیا، تو پھر میاں وہ بات جو اللہ کریم کی عبادت ہے، جو مقصد اصل ہے، اس سے جب ہٹ جائیں، جتنا کو ہٹتا جائے گا اتنا ظلم بڑھتا جائے گا، اتنی جہالت بڑھتی جائے گی، اتنا شر پیدا ہوگا، نفاق پیدا ہوگا. تو جب فرشتے آتی ہیں پھر یہاں جاتے ہیں نا من کل امر، ہر کام کے انتظام کے لیے. شب برات کے حوالے سے بھی باتیں آتی ہیں کہ وہاں سارے احکامات نازل ہوتے ہیں، لیکن جب راتوں کی رات کی بات آئے گی تو پھر لیلۃ القدر کی آئے گی. پھر جب یہاں بات آتی ہے تو یہ حصے بھی ہمارے سامنے تحقیق میں ملتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے جہاں فیصلہ ہوتا ہے سال بھر اگلے آنے والی رات تک کیا ہوگا، کس کی زندگی رہے گی اور کس کی نہیں رہے گی، اس سال کون حج پر جا سکے گا اور کون نہیں جا سکے گا، کون سا پتا فضا میں لہرائے گا اور کون سا پتا سوکھ کر ہوا کے سپرد ہو جائے گا. تو جہاں فیصلے ہو رہے ہیں اور فیصلے غفور الرحیم فرما رہا ہے، جو بہانوں سے بخشنا پسند فرماتا ہے، ان لمحات کو رواجات کی نظر کر لینا، کتنی انحطاط ہے، عطا کتنی، بے عملی کس انحطاط میں پہنچائے گی. تو یہ وہ پیمانے ہیں جنہیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. رمضان المبارک کا روزہ اللہ کی رضا کے لیے، اسے بخشش کے لیے، اس کی اطاعت کے لیے، رات کا قیام اس کی خوشنودی کے لیے، ساری زندگی کی غلطیوں اور گناہ معاف کرانے کو کافی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کیفیت اور حال کا روزے دار اور اس کا قیام صاحب کا زندگی کی معافی کا سبب ہے، معاف ہو جاتی ہے ہر شے. تیسرے عشرے کی اس برکتوں میں ہم پہنچتے ہیں، تو پھر اس رات پر ہم بحث کرتے رہیں، ہم جھگڑا کرتے رہیں، چے جائے کہ ہم اس رات کی تلاش ایسے کریں، پانچ راتیں ہیں جی، کتنے دنیا کے معاملات ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا، وقت گزر جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، دنیا کے حوادث ایسے ہیں وقت کا پتہ نہیں چلتا. حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ کا جس دن وصال ہوا، آپ کا وصال شام میں ہوا، وہ دن اگلی رات، اگلا دن، اگلی رات 10 بجے جب میں لڑکھڑایا تو مجھے سمجھ آیا کہ میں نے تو وصال والی شام سے بھی دن دوپہر میں کھانا کھایا تو اس سے لے کر ابھی تک میں نے چیز کھائی کوئی نہیں. یقین جانے نہ بھوک کا احساس تھا نہ سمجھ آئی کہ میں اتنا وقت ہو گیا کہ 35-36 گھنٹے ہو گئے چیز لکما نہیں کھایا. ایسے چکر آ سمجھ بھی کیا ہوا سمجھ بھی میں اتنا وقت ہو گیا چیز کھائی کیا تھا حادثہ تھا ایک. تو یہ وہ حادثہ ہے جس کا اعلان فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت. یہ وہ راہ ہے جس میں سے ہر ایک نے گزرنا ہے, موت مقرر ہے ہر ایک نے گزرنا ہے. اچانک تو کچھ نہیں تھا, ایسی بات تو نہیں تھی جسے میں جانتا نہیں تھا. آخری جو وقت حضرت رحمت اللہ علیہ کے ساتھ میرا بسر ہوا, میں ان کے چہرے کی طرف جب دیکھتا تھا تو یہ بات محسوس کرتا تھا کہ اس چہرے کے دیکھنا کتنا وقت تک ہے. خدشہ پیدا ہوتا تھا, سمجھ آتی تھی. اس طرح جہان فانی میں اس مبارک چہرے کا دیکھنا زیادہ وقت نہیں لگتا تھا. وہ بھی جانتا تھا, اس پر ایمان بھی ہے, اور اللہ کریم کا احسان ہے. قال قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, حضرت دار دنیا سے تشریف لے گئے, اس کے باوجود اتنا جھٹکا لگا 35-36 گھنٹے سمجھ ہی نہیں آئی, پتہ ہی نہیں لگا. تو مقصد جو ہے بات کرنے کا, ہوش کی ضرورت ہے کہ اگر حوادث جو ہیں وہ آپ کو اس طرح مبہوت کر دیتے ہیں کہ کسی اور شے کا ہوش نہیں رہتا, اتنا بھی ہم ہوش نہیں کر سکتے کہ جو اللہ کریم کا قرب ہے اور اس کی عطائیں, اس طرف ایسے متوجہ ہوں ہر شے ثانوی حیثیت میں چلی جائے. وَتَبَتَّلَ عَلَيْهِ تَبْتِيلًا, اور شے ثانوی چلی جائے. تو بنیادی طور پر انابت درکار ہے, یہدی علیہ من یونیب, انابت درکار ہے شرائط کی. اپنے آپ کو پیش کرنے آئیں. میں نہیں کہتا کہ اپنی جو ہیں عبادتیں ان کو گنے, میں نہیں کہتا اپنی جو ختم قرآن ہے ان کو گنے, میں نہیں کہتا کہ آئیں ہم اپنی تسبیحات کو گنے. میں یہ کہتا ہوں آئیں اپنے آپ کو اس کے حضور پیش کر دیں, پھر اس کے بعد ہماری سوچ کی بات نہیں رہے گی. کوئی تڑپ, ایک دنیا کے سکے کی تڑپ دوسرے کی جان لینے کا سبب, کسی فرد کی محبت اور اس کی تڑپ دوسرے فرد کے جان لینے کا سبب, اور کچھ نہ دینا نہ لینا, اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کر, ایک اس طرح کی محبت کی کوئی جھلک ہمارے اندر پیدا نہیں ہو سکتی. اور پورا رمضان المبارک ہم گزار کر آ رہے ہیں تو ہمارا معاشرہ کیا دکھاتا ہے؟ چوری کم ہو گئی ہے, ڈکیتی کم ہو گئی ہے, قتل کم ہو گئے ہیں, حرام خوری کم ہو گئی ہے, رشوت کم ہو گئی ہے, لوگ اپنی ذمہ داری انصاف سے ادا کر رہے ہیں. تو شیطان تو سارے قید, بڑے چھوٹے شیاطین قید ہیں رمضان المبارک. تو یہ شیطنت جو ہمارے وجودوں میں رچ بس گئی ہے, یہ مبارک رات ہے کہ اسے دھو کر پاک کر دے گی, صاف کر دے گی. اپنی عنابت تو ہم پیش کریں. تو انتظامات میں جب بات آ رہی ہے, کائنات کا مالک ہے, ہوگا وہ جو اسے پسند ہے جیسا وہ چاہ رہا ہے. پھر جب بات آتی ہے نا سلام, تو سلامتی ہے حتی مطلع الفجر, طلوع صبح تک امن ہے, سلامتی ہے ہر پہلو سے, امان. جب بات آتی ہے نا کہ امان دی گئی, امان سلامتی کا سبب ہے, اور امان کا اعلان فرما رہا رب کائنات, پھر سلامتی نصیب نہیں ہو, اس امان میں تو ہم داخل. رب کائنات ہماری کمی بیشی ہم معاف فرمائے, ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے. یہ وہ رات ہے جو شرافت, جس کے مفہوم میں قدر شرافت والی رات, حکم والی رات. اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ سید العالی ہے, راتوں کی سردار رات ہے. تو دو راتیں گزر گئیں, تین پیچھے, حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ یہ پانچ راتیں تلاش کرو، اللہ نے ان پانچ راتوں سے دنیا کو محروم نہیں رکھا. ہر تاک شب قدر ہے، اس کا علاقہ کون سا ہے، وہ دنیا کے کس حصے میں ہے، لیکن ہر رات میں اللہ نے مخلوق پر برکات عطا فرمائی. اب جہاں ہم بس رہے ہیں، جہاں ہم رہتے ہیں، جو دو راتیں گزر چکی ہیں اللہ جانتا ہے. اللہ کسی کو دکھا دے تو اس کا اپنے فیصلے. اب تین بچتی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بندے مومن کی زندگی بھر کی کوئی ایک تسبیح شرف قبولیت پا جائے اس کی بخشش کو کافی ہے. یہاں راحت ہے، رمضان ہے، آخری عشر ہے. اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، ہماری غلطیاں اور گناہ معاف فرمائے، ہمیں دین کو سمجھنے، سیکھنے، اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کا پہنچانا اور غیر مسلم تک اس حق کا پہنچانا اور ایک مثبت کردار اس تک کی جو تربیت، اللہ کریم اس کی توفیق عطا فرمائے، استعداد عطا فرمائے. اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ.